اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم اذن لا تنفع الشفاعۃ، قیامت کا دن وہ ایسا ہے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، الا من اذن لہ الرحمن، ہاں مگر جس کو اللہ اجازت دے دے، رحمان ورضی لہ قولا، اور اللہ جس کی بات کو پسند فرما لے، یعلم وہ خوب جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ کے ان لوگوں کے سامنے ہے آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اللہ ان لوگوں کے آگے پیچھے سب جگہوں کو جانتا ہے، ولا یحیطون بہ علما اور یہ اللہ کے علم میں کوئی چیز نہیں لاتے ہیں، ولا یحیطون اور قابو میں نہیں لا سکتے کسی چیز کو، بہی علما اس کو دریافت کر کے، تو بتا دیا کہ لوگوں کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اللہ کو سب معلوم ہے اور لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کا علم سب پر غالب ہے لیکن لوگوں کا علم اللہ پر غالب نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کے ہاں جہالت نہیں ہے اور انسانوں میں جہالت ہے، ہر آدمی کی معلومات کم ہے اور جہالت زیادہ ہے، سیدھی سی بات ہے نا، جتنی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، فرض کر لیجئے اس کائنات میں 1,00,000 چیزیں ہیں تو ہمیں مشکل سے 1,000 چیزیں پتا، 99,000 باقی رہ گئی، پھر زیادہ پتہ چل گئی، کسی کو 2,000 ہو گیا، کسی کو 5,000 چیزوں کا پتہ چل گیا، تو اس کی جہالت تو زیادہ ہر آدمی کی ہے بنسبت اس کے معلومات کے علم والی چیزوں کے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے جو لوگوں کے آگے اور پیچھے، مراد کیا ہے، یا تو یہ مراد ہے کہ یہ دنیا جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں اور جن کے ان کو جو اعمال آگے انہوں نے بھیجے ہیں ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا، آگے اور پیچھے سب اللہ کو معلوم، اور یا یہ مراد ہے کہ بندوں نے کیا کیا کام کیے ہیں اس زندگی میں اور اسی زندگی میں آئندہ مستقبل میں کیا کیا کام کریں گے، لوگوں کا ماضی اور مستقبل سب اللہ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا یحیطون بہ علما اور یہ لوگ اللہ کے علم کو قابو میں نہیں لا سکتے، اللہ کا علم ان سب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ بار بار اپنی صفت علم کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفات میں سے ہے، حتیٰ کہ ارادے سے بڑی صفت اللہ کی علم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو پسند کیا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم کی بڑی تعریف کی ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے متعلق کہا ہے کہ ان کے بڑے درجات ہیں، بہت بلند درجے ہیں اللہ کے ہاں، جتنا بھی علم انسان حاصل کرتا ہے وہ خدا کے ہاں اپنے گناہوں کو کم کراتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنتا چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنی صفت علم کا ذکر کرتے ہیں، اور ارشاد فرمایا وانت الوجوہ اور چہرے جھک جائیں گے، وانت الوجوہ اور لوگ جو ہیں اپنے منہ آگے کرتے ہیں، للحی القیوم اس کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم ہمیشہ قائم رہنے والا، لوگوں کے چہرے جھک گئے اس دن اللہ کے سامنے، قیامت میں بڑے سے بڑا آدمی بھی اپنے چہرے کو جھکا کر حاضر ہوگا، تو اس کی ارشاد فرمایا ہے کہ وعانت معانہ وہ بغض اناد جس میں ہلاکت کا پہلو غالب ہو، خوف بھی ہو اور ڈر ہو کہ مارا جائے گا، اس کو کہتے ہیں، اور عنت مشکل بہت شدید چیز، اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ ودو ما عنتم، کافر یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی مشکل ہو جائے، ایک جگہ آیا لعنت منکم، تم میں جو آدمی تنگی محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، یہاں پر فرمایا وعانت الوجوہ اور چہرے جو ہیں وہ پست کر دیے گئے، چہرے جو ہیں جھکا دیے گئے، تو آنا کا معنی ایک آجزی کرنا، ذلیل ہونا، اس لیے آنی جو ہے یہ قیدی کو بھی کہتے ہیں، حدیث میں کئی جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنی اس کے ساتھ نیکی کرو، یعنی قیدی کے ساتھ، تو آنی کا لفظ اس اعتبار سے ہے. اور ماوردی رحمت اللہ علیہ نے, یہ بڑے فقیہ ہیں, سیاسیات کے موضوع پر ماوردی نے کتابیں لکھی اور الاحکام السلطانیہ تو ان کے اب عام ملنے لگی ہے. ایک اور کتاب بھی پالیٹکس پہ انہوں نے لکھی ہے کہ اسلام میں سیاست کیا کیا تصور ہے, اور سنا ہے کہ وہ 10,000 سے زیادہ صفحے انہوں نے لکھے ہیں. اللہ جانے, سنا یہ بھی ہے کہ 1930 میں کئی پرنٹ ہو گئی تھی مگر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. ماوردی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں جو کہا ہے کہ چہرے اللہ تعالی کے سامنے جھک جائیں گے یا ذلیل ہو جائیں گے, تو ذلیل اس کو کہتے ہیں جو آدمی حرکتیں ایسی کرے جو ذلت کی, اور جب اس ذلت کا تعلق انسانوں اور اللہ کے ہاں آ جائے اور لوگ اچھی باتوں کی وجہ سے جھکیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خشوع کریں گے اللہ کے لیے, اپنے چہرے کو جھکا دیں گے, اللہ کے سامنے جھک جائیں گے. تو ذلیل ہونا کافروں کے لیے, اور جھک جانا اپنے اختیار, مرضی اور ارادے سے اللہ کے لیے, یہ ہے خشوع اور خضوع. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وعانت الوجوہ, اور چہرے جو ہیں اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہو جائے گا کہ ذلیل ہو جائیں گے, اور چہروں سے مراد انسان, کہ انسان کے حالات, اعمال, افعال, اس کے ذریعے سے چہرے کا پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کیا کرتوت کر رہا ہے یا کیا اچھے کام کر رہا ہے. تو رعونت اور تکبر کا اظہار کرتا ہے وہ بھی چہرے پہ آ جاتا ہے, عاجزی کا اظہار کرتا ہے وہ بھی چہرے پر آ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا ہے کہ اس کو سجدہ کرتے ہیں, اس کے سامنے جھک جاتے ہیں, اس کے سامنے پیشانی رکھ دیتے ہیں ایمان والے, اور کافر ذلیل ہو جائے گا, رسوا ہو جائے گا, اس کی گردن, اس کا چہرہ جھکا دیا جائے گا اس دن. تو ارشاد فرمایا وعانت الوجوہ للحی القیوم, اور چہرے جھک جائیں گے اللہ کے لیے جو اللہ ہے ایسا کہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے. اللہ تعالی نے اپنے دو ناموں کا ذکر کیا, ایک حی کا اور ایک قیوم کا, اور بحث اس میں کی گئی ہے کہ حی اور قیوم اللہ کے کن ناموں میں سے ہیں, اور اللہ تعالی نے یہاں بتا دیا کہ یہ اس کی صفات میں سے ہیں. اللہ کی صفت ہے زندگی اور حیات, اور وہ 8 صفات جو اللہ کے لیے مانی جانی ضروری ہیں اور جن کا تذکرہ کئی بار آ چکا, یعنی ارادہ, بصر, تکوین, حیات, سمع, علم, قدرت اور کلام, جن 8 پر ایمان لانا ضروری ہے, ان میں سے ایک صفت اللہ نے فرمائی ہے کہ حی, وہ زندہ ہے. اسی لیے سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم وہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ کو پکارو تو تمہیں جواب ملے, اور آپ نے فرمایا وہ سورہ بقرہ میں ہے اور سورہ آل عمران میں ہے اور استاحا میں. سورہ بقرہ کو آپ دیکھ لیں تو اس میں آیت الکرسی آتی ہے نا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ تعالی کی ذات ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے, اور قیوم ہمیشہ قائم رہنے والی. تو محدثین کہتے ہیں کہ تینوں کو جب دیکھا گیا تو یہ نام اللہ کا آیا ہے. وہاں سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں آیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور اللہ کی ذات ہے جس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں, اور وہ سب کا جیتا ہے, سب کو تھامنے والا ہے. اور تیسرا مقام یہ ہے کہ اس میں سورہ طٰہٰ میں وعانت الوجوہ للحی القیوم, اور اللہ کے لیے چہرے جھک گئے, نیچے ہو گئے, ذلیل ہو گئے یا سجدے میں گر گئے اس ذات کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے اور جو ہمیشہ ہمیشہ قائم ہے. تو اس لیے ان تین صورتوں میں اللہ کا جو مشترک نام نکلتا ہے وہ حی اور قیوم. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا تھا کہ جب تمہیں زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے وہ ذات جو ہمیشہ رہنے والی, اے وہ ذات جو ہمیشہ کے لیے زندہ اور قائم ہے, میں تیری رحمت کے سہارے ہاتھ پھیلاتا ہوں, تجھ سے فریاد کرتا ہوں, تجھ سے مانگتا ہوں. یہ فرمایا تھا کہ یوں اللہ سے مانگا کرو. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی. اور یہ جو حدیث ہے مستدرک حاکم میں آئی, اور اس پہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث آئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا اسم اعظم دو میں ہے، اور ایک یہ فرمایا کہ وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ایک آیت، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے متعلق فرمایا کہ حی اور قیوم یہ، اور یا پھر اللہ کا وہ نام رحمان اور رحیم اور لا الہ الا ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کے اچھے ناموں میں سے ہیں، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت آئی، اور اس سے سعد رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ اللہ کا اسم اعظم جس کے ذریعے دعا قبول ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کا اسم اعظم جس کے ذریعے دعا قبول ہو جائے اور جو سوال اللہ سے مانگے اس کا سوال پورا ہو جائے، وہ جملہ ہے جو سے یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے متعلق کہا ہے، وہ آگے سترویں پارے میں آ جائے گا، وہ جو پڑھا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں، تو اس لیے اس پر زیادہ زور دیا ہے مفسرین نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں بہت بڑے نام ہیں حی اور قیوم، اس کا ورد کرنا چاہیے جب بھی انسان کو مشکل کوئی پیش آ جائے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ کوئی انسان جب کسی مشکل اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو آپ نے فرمایا لذو بجاز الجلال والاکرام، چمٹ جاؤ، اچھی طرح پکڑ لو اس بات کو کہ یا ذل جلال والاکرام، بار بار پڑھتے رہو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اے وہ ذات جو بڑی عزت والی ہے، اے وہ ذات جو دبدبا روب طاقت والی ہے، یعنی مطلب یہ کہ پروردگار اس مسئلے کو حل کر دے، تو اس لیے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، مشکل پیش آ گئی کوئی وظیفہ کوئی چیز، بہت سے مشائخ وظیفے بھی بتاتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا ہے نا، اس سے ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جو مشائخ نے بتایا ہے وہ پڑھے وظیفہ کرے، مگر جو چیز حدیث میں آ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کثرت سے پڑھنا چاہیے یا ذل جلال والاکرام، اس سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، یہاں پر فرمایا وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور کرتے ہیں اپنے منہ کو آگے اس جیتے ہمیشہ رہنے والے کے، وقد خاب من حمل ظلما، اور خراب ہوا تباہ ہوا وہ انسان جس نے بوجھ اٹھایا، جس نے بوجھ اٹھایا یعنی جتنا بوجھ اٹھا کر لے کے آیا اتنی تباہی آ گئی، اسی صورت میں پیچھے گزرا ہے نا جہاں سے آج بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 نمبر آیت میں کہ من اعرض عنہ، جو قرآن سے منہ پھیر لے گا فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھا کر لائے گا، خالدین فی، ہمیشہ بوجھ اٹھائے گا، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور برا ہے اس پر قیامت کے دن یہ جو بوجھ اٹھا کے لا رہا ہے، کتنا برا بوجھ ہے جو قرآن نہ سمجھنے سے اس نے اٹھا لیا ہے، یہ ہے وہ چیز کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو وقد خاب من حمل ظلم، برباد ہوا وہ انسان جس نے ظلم کیا، اپنے اپنے درجے کا ظلم، جو جس درجے کا ظلم کرتا ہے اتنی بربادی اس کے ذمہ آتی ہے، اور سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، شرک کرے گا اس کا خمیازہ بھگتے گا، اپنی جان پر ظلم کرے گا اس کا خمیازہ بھگتے گا، بس جو کچھ کرتا ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا، اسی مضمون کی حدیث یہ آیت آگے بھی آ رہی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس انسان نے کی نیکیاں، جو کوئی کرے کچھ بھلائیاں، من الصالحات، من کا لفظ آیا نا، اس کا مطلب ہے کچھ بھلائیاں جس انسان نے کر لی، پوری بھلائیاں پوری نیکیاں تو خیر کوئی کیا کر سکتا ہے، اس لیے ارشاد فرما دی ہے کہ کسی انسان نے کچھ بھی نیکیاں کر لیں، تھوڑی سی بھی نیکیاں اللہ کے ہاں لے کے آ گیا، جتنی وہ نیکیاں لایا ہے اس کے ساتھ اللہ کا فضل شامل ہو جائے گا، تو فرما دیا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس نے کچھ نیکیاں کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، اللہ کی توحید کا قائل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت، ان چیزوں کا قائل، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، تو اس انسان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، ولا ہضما، اور نہ ہی اسے دبایا جائے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی اسے نہیں دبا سکتا. اللہ تعالی کے ہاں کوئی زور اس پر نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں انصاف ہوگا. مومن کے لیے دو چیزوں کا ذکر فرما دیا، ایک کا ظلم نہیں ہوگا، یعنی جو نیکیاں لایا ہے یا اس نے کی ہیں پوری پوری دی جائیں گی، کوئی ظلم نہیں کریں گے، کوئی اس کی نیکی کم نہیں کریں گے. ولا ہضما، اور نہ ہی اس انسان کو کوئی دبا سکے گا. عدل ہے، انصاف ہے، جو کچھ بھی ہے سب سامنے، کوئی اس پہ روب نہیں جما سکے گا، کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ساری چیزیں ہم انہیں دے دیں گے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور ٹھیک اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، عربیًا، صاف زبان میں ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے آپ پر قرآن عربی زبان کا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرد و پیش وہ سب لوگ عربی جانتے تھے. اللہ نے فرمایا ہم نے اسے نازل کیا ہے آپ پہ، اور اس قرآن کو پڑھیے اور اس کو دیکھیے. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے بار بار سنائی ہیں اس میں ڈر کی بات، بار بار سنائی ہیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ لوگ ڈریں. اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا ان کے دل میں کیا ہو جائے، ان کے دل میں سوچ پیدا ہو جائے. اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسے عربی میں نازل کیا ہے، لوگ عربی جانتے ہیں سمجھتے ہیں، اس قرآن کو اچھی طرح پڑھیں اور سمجھیں. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بار بار ڈر سنایا ہے، تاکہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے لوگ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں اور اللہ کے در پہ حاضر ہوں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ بچیں، لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، لوگوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ آدمی بچ جائے جہنم سے. تو منکر جو ہے وہ ڈر کر قرآن پر ایمان لے آئے، اور مومن انسان ہے تو او یحدث لہم ذکرا، یا اس انسان کو کیا پھر توفیق ملے، یحدث لہم ذکرا، اس کے دل میں سوچ آ جائے، یعنی مزید ترقی کر جائے. اگر کافر ہے تو ڈر کے ایمان لے آئے گا، مومن ہے تو قرآن اس کے دل میں سوچ پیدا کر دے گا کہ زندگی کس غفلت میں گزر رہی ہے. نتیجہ یہ کہ اس انسان کے درجے بلند ہو جائیں گے. اس لیے آدمی سوچے قرآن کو پڑھ کے کہ میں ان دونوں میں سے کس کیٹیگری میں آتا ہوں. الیعوذ باللہ، کافر ہوں تو مجھے توبہ کرنی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا ہے. مستشرقین قرآن پڑھتے ہی ہیں، بڑے بڑے عیسائی پڑھتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں لکھتے ہیں، انسائیکلوپیڈیاز میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اپنی تقریروں میں ذکر کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. اور ہر اس انسان کے لیے بھی جس کو خدا نے قرآن کی سمجھ دی ہے کہ یا تو وہ کافر ہے تو اللہ نے فرمایا ہے وہ ڈرے، او یحدث لہم ذکرا، اور مومن ہے تو پھر اس کا آغاز ہو گیا ہے اسلام کا، ہدایت کا، اس کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. اس لیے جس شخص کو بھی قرآن پڑھنے کے باوجود سمجھنے کی اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی اور اس کا ماضی اور مستقبل برابر ہیں، تو اسے اس سے بھی پہلے پھر سوچنا چاہیے کہ آخر خرابی کہاں ہے، برائی کہاں ہے، کیوں تبدیلی نہیں آ رہی، کیوں پہلے سے بہتر نہیں ہو رہا. اور اگر بہتر ہو رہا ہے، وہ سمجھتا ہے انصاف اور دیانت سے، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے، پھر تو اس کی ترقی ہو جائے گی. یحدث لہم ذکرا، اللہ نے فرمایا ہے اس میں کیا ہو جائے گا، وہ سوچ اس کی اچھی ہوتی چلی جائے گی. فتعال اللہ، سو بلند درجہ ہے اللہ کا، الملک، جو بادشاہ ہے، الحق اور سچا بادشاہ. سو درجہ بلند ہے اس پروردگار کا جو سچا ہے، جو بلند ہے، جو بادشاہ ہے. اس لیے ساری باتوں کے بعد اللہ نے پھر اپنی توحید اس میں ذکر کر کہ جتنا کچھ تم نے سن لیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، جادوگروں کا معاملہ، کافروں کا انجام، حشر کی سختیاں، یہ سب چیزوں کے بعد ہم تمہیں کہتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق. سو سب سے بلند درجہ اللہ کا ہے جو بادشاہ ہے سچا، اور سچا بادشاہ ہے، یعنی دنیا میں جتنی بادشاہت ہیں سب جھوٹ ہی جھوٹ، سب غلط ہی غلط، کتنے ہی جھوٹ ہیں جو اس کائنات میں ہیں، اور سچی ذات اللہ کی، اس کی بادشاہت قائم ہے، اس کو کوئی زوال کا خطرہ نہیں ہے، کوئی اس کے ملک کو مٹا نہیں سکتا، کوئی اس کی حکومت کو چھین نہیں سکتا، وہ چاہے تو کسی کو حکومت دے اور چاہے تو نہ دے، وہ چاہے تو مہربانی کرے، احسان فرمائے، نہ چاہے احسان کرنا، انصاف کر دے، اس سچے بادشاہ کے سامنے کس کی پیش چلتی ہے؟ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور سب سے بلند و بالا وہی. کہتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک بزرگ تھے، وہ کسی گاؤں میں رہے اور لوگوں کو ان سے محبت ہو گئی، تعلق بڑھ گیا. تو ایک دن انہوں نے اپنا سارا سامان اٹھایا اور چل پڑے. تو لوگوں نے کہا، حضرت کہاں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، بھائی میں جھوٹوں کے محلے میں جا رہا ہوں. تو لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا، حضرت یہ محلوں کے نام ہوتے ہیں، کوئی جھوٹوں کا محلہ تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا، اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، اور باقی میں تو جھوٹوں کے محلے میں جا رہا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا، آپ سے ملنا ہو؟ تو انہوں نے کہا، یہاں سے سیدھا جانا اور کئی ایک میل چل کے، کوس چل کے آگے جھوٹوں کا محلہ آ جائے گا، وہاں کسی سے پوچھ لینا، تو میں وہیں پہ ہوں گا، مل لوں گا. لوگوں کو ان کے جائے پیچھے ان کی یاد آئی. مہینہ دو مہینہ جب گزر گئے تو ملنے گئے. اب وہ جس سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے، تو لوگ ہنستے تھے، لوگ کہتے بلا جھوٹوں کا محلہ بھی کوئی ہوتا ہے. پھر وہ ایک گاؤں میں پہنچے، انہوں نے کہا، جھوٹوں کا محلہ یہاں کہیں ہے؟ انہوں نے کہا، کوئی محلہ جھوٹوں کا نہیں. تو جب شام ہو گئی، واپس آ رہے تھے، تو قبرستان کے قریب سے گزرے، تو ان کی نظر جو پڑی تو ایک جھونپڑی ہے. انہوں نے کہا، چلو اس آدمی سے پوچھ لیتے ہیں. جھونپڑی پہ جب گئے تو وہ جو بزرگ تھے وہی نکلے، اور سلام دعا ہوئی، دوسروں کو پہچانا. تو انہوں نے شکایت کی، انہوں نے کہا، حضرت آپ کو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے. انہوں نے کہا، کیا ہوا؟ ان کا حضرت جب چلے تھے آپ ہمارے گاؤں سے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں جھوٹوں کے محلے میں جا رہا ہوں. تو ہم اپنے گاؤں سے نکلے مہینے بعد، اور ہر ایک سے پوچھتے ہیں یہ جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے، لوگ ہنستے ہیں، اور جھوٹوں کا محلہ کوئی بتا نہیں رہا تھا. ابھی ہم قبرستان سے گزرے، اتفاق سے آگئے تو آپ مل گئے. تو انہوں نے کہا، میاں یہی جھوٹوں کا محلہ ہے. ان کا حضرت یہ تو قبرستان. تو باہر نکلے، انہوں نے کہا، یہ بھی ایک جھوٹے کی قبر ہے جو دنیا میں کہتا تھا کہ اس کی بادشاہت کو زوال نہیں آئے گا. انہوں نے کہا، یہ بھی ایک جھوٹے کی قبر ہے جو کہتا تھا کہ میرا مال ہے، اب اس کا مال کہاں گیا. یہ بھی ایک جھوٹے کی قبر ہے جو کہتا تھا میری اولاد، بس میرا نام اس کے ساتھ چلے گا، اس کا نام بھی مٹ گیا. یہ سارے جتنے تمہیں نظر آتے ہیں زندگی میں یوں ہی دعوے کر کر کے مر گئے، یہ جھوٹے نہیں تھے، تو پھر دنیا میں جھوٹا کون ہے؟ یہی حال ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا، فتعال اللہ الملک الحق، بلند ہے، عالی شان ہے، اونچے درجے والا ہے، بہت بلند درجے والا ہے اللہ، یا اللہ کا درجہ بلند ہے. کون ہے اللہ؟ الملک الحق، سچا بادشاہ. اس کے علاوہ سب بادشاہیاں جھوٹی ہیں، آج ہے اور کل نہیں ہے. ایک اس صدی میں دیکھ لیں کتنے لوگ تھے جنہیں اقتدار کے دعوے تھے اور کیسے ملیا میٹ ہو گئے، کتنے لوگ تھے جنہیں حکومت کے دعوے تھے اور اللہ کی گرفت جب آئی حکومتیں مٹ گئیں، طاقتیں ٹوٹ گئیں، سلطنتیں درہم برہم ہو گئیں، اور اللہ کی بادشاہی جیسے پہلے دن قائم تھی ویسے آج بھی قائم ہے، اور جیسے آج کے دن قائم ہے کائنات میں ہمیشہ قائم رہے گی. بس وہی ذات ہے جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، اور جس کی حکومت مضبوط، اور جس کا تخت ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ نے کہا، وہ ہے تمہارا پروردگار. ولا تعجل بالقرآن، اس قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، قرآن کو لینے میں. من قبل، اس سے پہلے کہ ان یقضا، پوری ہو، الیکا، آپ کی طرف، وحیہ، جب تک کہ اللہ کی طرف سے، اس کا نازل ہونا پورا نہ ہو جائے آپ اس قرآن کو لینے میں جلدی نہ کیجیے. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے جو جبریل امین کہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی تھے, تو دو بوجھ اللہ نے فرمایا بھئی ایک وقت آپ پہ جمع نہ ہو جائیں کہ آپ ساتھ ساتھ سن بھی رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں, یہ جلدی نہ کیجیے. اور ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین پڑھتے تھے ان کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ کہیں بھول نہ جائیں, یہ خوف تھا ڈر تھا. اللہ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ اس قرآن میں کوئی سننا اور پڑھنا دونوں بوجھ نہ جمع کر لیں, بس آپ سنیں. اسی لیے آگے چل کر فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, 29ویں بارے میں آتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس قرآن کو لینے میں جبریل امین سے آپ جلدی جلدی اپنی زبان مبارک نہ ہلائی. ان علینا جمعہ وقرآنا, ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کو نازل کریں گے اور اس کو پڑھائیں گے بھی. ثم ان علینا بیانا, اور پھر یہ ہمارا ذمہ ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی تفسیر بھی بیان کرائیں گے. ہم کہتے ہیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ثم ان علینا بیانا, اور پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ سے بیان بھی کروا دیں گے, وہ وعدہ کہاں ہے, وہ کہاں پورا ہوا ہے؟ تو وہ وعدہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تو شرح کی ہے قرآن کی, وگر نہ خدا کا وہ وعدہ کہاں ہے؟ حدیث کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جس کے متعلق ہم یہ کہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا؟ اور یہ بہت مؤثر دلیل ہے اس کی کہ دین میں حدیث حجت ہے, حدیث کا بڑا مقام ہے. اس لیے جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں, اللہ کے اس وعدے کا. یہاں بھی وہی بات ہے, اللہ نے فرمایا وہی وہاں پہ 29ویں پارے میں سورہ قیامہ میں کہ آپ جلدی نہ کیجئے پڑھنے میں. یہاں بھی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ, اور آپ قرآن کو جبریل امین سے لینے میں جلدی مت کیجئے, قبل اس کے کہ وہی پوری ہو جائے آپ پڑھتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیا اور ابھی تک قرآن کی آیات اس معاملے میں آئی نہیں تھی, تو اللہ تعالی نے اس پہ تنبیہ فرمائی ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ, اور آپ فیصلہ کرنے میں جلدی مت کیجئے, اس قرآن کا وحی کا انتظار کیجئے جب تک کہ یہ نہ نازل ہو جائے, آپ ان معاملات میں فیصلہ نہ کریں. اور دونوں صورتوں میں, یعنی پہلے جبریل امین پڑھیں پھر آپ پڑھیں, یا یہ کہ پہلے ہمارے حکم نازل ہو جائیں پھر آپ فیصلہ کیا کریں, تو دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑھ گیا نا. مثلا قرآن نازل نہیں ہوا اور جبریل امین آئے ہیں ابھی اور انہوں نے صورت پڑھنی شروع کی ہے, تو اس وقت تک فرض کیجئے 30 صورتیں نازل ہو گئی, تو اب جب 31 نمبر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کی یا پڑھی ہے تو علم میں اضافہ ہو گیا نا. پہلے 45 یاد تھیں اب 46 ہو گئیں, پہلے 50 تھیں اب 51 ہو گئیں, یا یہ کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے نہیں بتایا تھا کوئی فیصلہ کرنا, اب قرآن نے بتا دیا یوں فیصلہ کر لیں, تو علم میں اضافہ ہو گیا نا. اس علم کی انتہا نہیں. اور اللہ نے فرمایا وَقُلْ, اور آپ اللہ سے دعا مانگا کیجئے رب زدنی علما, اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما, اللہ مجھے جو علم ہے بوجھ ہے سمجھ ہے اس کو بڑھا دے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وفات تک دن بدن بڑھتا ہی رہا, برابر بڑھتا رہا. اللہ سے یہ دعا مانگتے رہے, اللہ نے فرمایا یوں دعا مانگا کریں کہ اللہ علم کو بڑھا دے. یہ علم ایسی چیز ہے کہ اس کے فضیلت اور اس کے اچھا ہونے کو تنہا یہی کافی ہے کہ اللہ نے اپنے سب سے اچھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مجھ سے اس کا اضافہ مانگی کہ یہ بڑھتا رہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور کہیے آپ کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہم زدنی علمن و ایمانم و یقیناً، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے ایمان میں، اور تیری ذات کا، تیرے وعدوں کا جو یقین ہے، اللہ اس یقین کو مضبوط فرما دے، اس یقین میں اضافہ کر، جنت کا وعدہ، جہنم کا، حشر کا، قیامت کا، دعا کے قبول کرنے کے یہ جتنے وعدے ہیں اللہ ان کو ان میں اضافہ فرما دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اور فرماتے تھے اللہ منفعنی بما علمتنی، اللہ جو کچھ تو نے مجھے علم دیا ہے اے پروردگار اس علم سے مجھے نفع دے. عجیب دعا فرمائیے، فرمایا جو علم تو نے دیا ہے اللہ اس علم سے مجھے نفع دے، وعلمنی ما ينفعنی، اور مجھے مزید وہ علم دے جو مجھے نفع پہنچائے، جو اب تک حاصل ہو گیا ہے اس کا نفع ملے، اور آئندہ جو حاصل ہونا ہے ایسا ہو جس کا نفع اس سے مجھے ملے، مجھے پہنچے. اور پھر فرماتے تھے وزدنی علما، اور اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، والحمدللہ علی کل حال، اور میں ہر حالت میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے فرماتے تھے واعوذ باللہ من حال اہل النار، اور جہنم والوں کا جو حال ہے نا جو ان پہ گزر رہی ہے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس سے. تو اس لیے علم میں اضافہ، یہ دعا ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ جو علم حاصل ہے خدایا اس کو میں محفوظ کر لوں تو حافظے کی بھی دعا ہو گئی نا، کہ اگر محفوظ نہیں ہوگا تو پھر علم بڑھے گا کیسے. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو ابھی تک حاصل نہیں ہوا علم وہ بھی آ جائے. دوسری چیز آ گئی، ایک تو جو حاصل ہو رہا ہے اس کو میں محفوظ رکھ لوں، حافظہ اچھا ہو جائے، جو ابھی حاصل نہیں ہوا وہ بھی مل جائے. اور پتہ چلا کہ جو نہیں ملنے والا، جو اللہ نے علم نہیں دینا مجھے، اس پہ میری طبیعت کو اطمینان ہو جائے کہ اس میں میرے لیے خیر نہیں ہوگی، جس کے لیے بھی خیر ہوگی میرے لیے خیر نہیں ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ تمام علوم کی گہری سمجھ، یہ تمام دعائیں اس ایک میں ہی آ گئیں کہ اللہ مجھے علم دے. اس کا مطلب ہے علم تو جب ہی ہوا جب حافظہ بھی ہو گیا ساتھ، حافظے کے لیے بھی دعا ہو گئی، یہ چیزیں بھی ہو گئیں. اور قرآنی دعائیں جو ہیں نا یہ ایسی چیزوں کے متعلق ہیں جو آدمی کے اپنے کسب اور اختیار میں نہیں ہوتی. دعاؤں میں فرق ہے، کچھ دعائیں انسان کے اپنے کسب اور اختیار میں ہوتی ہیں اور کچھ کسب اور اختیار میں نہیں ہوتی. جو کسب اور اختیار کی دعا ہے وہ قرآن نے نہیں کہی. مثلا کوئی آدمی اللہ تعالی سے اس زمانے میں یہ مانگتا کہ خدایا مجھے لوہے کا کام سکھا دے، تو قرآن نے ایسی کسی دعا کی تلقین نہیں کی، کیونکہ انسان کے اپنے بس میں جائے اور لوہے کا کام سیئے. قرآن نے ایسی دعاؤں کا ذکر کیا ہے جو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ نماز میں کوئی ایسی دعا مانگنا جو انسان کے اپنے اختیار میں ہے، قبضے اور بس کی بات ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اور عالمگیری میں اس کی مثال لکھی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے درود شریف پڑھنے کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے کہ اللہ مجھے جنت میں حوریں عنایت فرما، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے، قبضے میں ہی نہیں ہے جنت میں جانا. اور اگر یہ کہے کہ اللہ فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ اس کے قبضے میں ہے، بس میں ہے، جائے خود بات کرے، والدین کو بھیجے. تو وہ کہتے ہیں وہ دعائیں جو انسان کے اپنے بس اور قبضے کی بات ہے انہیں نماز میں نہ مانگے. ہم نے آسان بات اس کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں تمام وہ دعائیں جو قرآن اور سنت میں آتی ہیں ان میں سے کوئی بھی مانگ لے بس ٹھیک ہے. اور جو دعا اپنے بس میں نہیں ہے، مثلا ہدایت ہے، مغفرت ہے، گناہوں کی معافی ہے، ان میں سے یہ علم کی زیادتی بھی ہے، علم کا اضافہ بھی ہے. اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ اللہ سے مانگا کیجئے کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرما دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم اللہ نے دیے تھے کوئی حد ہے، کوئی شمار ہے ان کا؟ بہت بڑا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا، ایک جگہ اللہ نے فرمایا وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا بہت بڑا فضل آپ کے شامل حال ہے، وہ یعلم کما لم تکن تعلم، اور اللہ آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دے گا جو علم ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وقل رب زدنی علما، اور ہم سے مانگا کیجئے کہ ہم آپ کے علم میں اضافہ کر دیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط راہ پہ نہیں چلے، ان کی نظر مبارک کہیں نہیں بہکی. یہ سب چیزیں ان کے فضائل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے تعلق ظاہر کرتی ہیں کہ خدا نے کتنی بڑی ہستی بھیجی تھی. اللہ نے فرمایا ہم آپ کو علم دے دیں گے، آپ قرآن کو جلدی نہ پڑھیں، جبریل امین کو پڑھنے دیں، پھر آپ پڑھیں، اور ہم سے دعا کرتے رہیے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَم، اور آپ سے پہلے ایک گزرا ایسا دور جس میں ہم نے پابند کر دیا تھا الى آدم من قبل، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو کس چیز کا پابند کیا تھا؟ وہ ایک درخت کا کہ وہ نہ کھائے، وہاں بھی علم دیا تھا، سمجھ بوجھ دی تھی، کچھ چیزوں سے روک دیا تھا. ہم آپ کو اس کی ایک مثال بتاتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، باندھ دیا تھا، پابندی لگا دی تھی کسی چیز پر، فَنَسِيَا، سو وہ بھول گئے. وہ درخت کی جو پابندی تھی اللہ نے فرمایا وہ بھول گئے، سیدھی سادھی بات ہو گئی کہ وہ بھول گئے تھے، انہوں نے اس درخت کو کھا لیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں پائی ان میں کچھ ہمت. یہ جو ٹکڑا ہے نا ولم نجد لہو عزما، اس کو دیکھیں آپ مفسرین نے بحث کیسے اس پہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آدم علیہ السلام بھول گئے، ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے انہیں پختہ ہمت کا نہیں پایا، یعنی یہ جو لغزش ہو گئی تھی، یہ جو خطا ہو گئی تھی، اس خطا میں وہ پکے نہیں پائے گئے. فوراً رجوع کیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اور کہا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ معاف نہ فرمائیں اور اگر آپ رحمت نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ بڑا خسارہ ٹوٹا نقصان اٹھانے والے ہم تو بن جائیں گے. معافی مانگ لی. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے انہیں ثابت قدم نہیں پایا. یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ان سے جو خطا ہو گئی، یہ لغزش جو تھی ہمت سے نہیں ہوئی تھی، بھول گئے تھے، ہمارا حکم یاد نہیں رہا تھا، اس لیے اللہ نے ان کی تعریف کر دی کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے انہیں اصرار کرنے والا نہیں پایا. ایک ترجمہ، آدم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر تھے، عزمہ کا لفظ آیا ہے نا، اولو العزم پیغمبر، یعنی بہت بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں تھے. یہی تھوڑی بات ہے کہ ساری انسانی نسل انہی کے ہاں سے، ان کی نسل میں اتنے پیغمبر گزرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے حیات کا، زندگی کا، انسانوں کے آغاز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو کرم نوازیاں کی ہیں، بار بار یا آدم یا آدم، اے آدم یہ کر لے، اے آدم یہ کر لے. کوئی ان سے پوچھے کہ انہیں خدا کے اس خطاب کا کتنا مزہ، کتنا لطف، کتنی لذت، خدا کے ساتھ محبت کا کیسا تعلق کہ بار بار اللہ ان کا نام لیتا. تو اس لیے ولم نجد لہو عزما، ہم نے انہیں کوئی اصرار کرنے والا نہیں پایا. ایک تفسیر. دوسری تفسیر مفسرین نے بالکل اس کے برعکس کی ہے، وہ کہتے ہیں فنسیا، وہ بھول گئے، ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے انہیں ثابت قدم نہیں پایا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کا اظہار کر دیا. اسی وجہ سے قرطبی نے لکھا ہے کہ علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے انہیں ہمت والا آدمی نہیں پایا. یہ دوسرا قول بھی ہے، قرطبی نے اس کی تفسیر لکھی ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہمت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، آپ کو ہم علم بھی دے رہے ہیں، وہی آ رہی ہے، جبریل امین آ رہے ہیں، اپنے قدم ثابت رکھیے، جمے رہیے اللہ کے دین پہ، ایسے نہ ہو جیسے آدم علیہ السلام نے کیا تھا کہ ان کو وہ ہم نے اولو العزم نہیں پایا اور ان میں یہ کمی آ گئی تھی. اب یہ بات کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم رسول تھے یا نہیں تھے، قرطبی نے نقل کیا ہے، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بعض علماء کا یہی خیال ہے، لیکن جمہور امت اس کی قائل ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اولو العزم پیغمبر تھے، اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا. اس کے یہی معنی لیتے ہیں کہ ولم نجد لہو عزما، ہم نے انہیں ہمت والا نہیں پایا، یعنی اصرار کرنے والا اس لغزش پہ نہیں پایا، کہ اپنی لغزش پہ اصرار کرنے والے نہیں تھے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ہمت اور ان کا اولو العزم ہونا اور ان کی ہمتوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کا دنیا کو ہدایت دینا، کتابوں کو نازل کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے عقیدے سے بھی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سب کے سب سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم. کئی بار یہ قصہ گزرا ہے، سورہ بقرہ میں گزرا تھا، پھر سورہ عراف میں آیا، پھر اس کے بعد سورہ ہجر میں، وہاں آیا تھا 13ویں 14ویں پارے میں، پھر بنی اسرائیل میں، پانچویں مرتبہ یہاں آ گیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو اس آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، فسجدوا، سو سب کے سب گر پڑے سجدے میں، الا ابلیس، مگر شیطان، ابا، اس نے انکار کر دیا. فقلنا، ہم نے یہ کہا، یا آدم، اے آدم، ان ھذا، بلا شک و شبہ یہ شیطان، عدو اللہ کا یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دیکھ لو، یہ تمہارا دشمن ہے، بلے زوجی کا، اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے یہ لام کا لفظ دو مرتبہ کیوں استعمال کیا، ان ھذا عدو اللہ کا بلے زوجی کا، یہ تو آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے. اتنا اگر ہو جاتا کہ ان ھذا عدو اللہ کا و زوجی کا، یہ آپ کا بھی دشمن ہے، بیوی کا بھی، تو اتنا بھی کافی تھا. یہ لام جو ہے نا، یہ دوبارہ لے آنا واو کے بعد لام، مفسرین کہتے ہیں یہ دوسرا لام ظاہر کرتا ہے کہ ابلیس کی، شیطان کی مستقل دشمنی حضرت حوا سے بھی تھی. اگر طبعی طور پہ، ضمنی طور پہ ہوتی کہ شوہر کا دشمن ہے لہذا بیوی کا بھی دشمن ہے، تو پھر یہ لام نہ آتا. یہ لام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہارا دشمن ہے، تمہاری اہلیہ کا بھی دشمن ہے. تو ایک تو ہوتا ہے نا دشمنی ویسے چلتی ہے، ایک یہ کہ مستقل دشمنی چلتی ہے. مثلا لڑائی ہو گئی والد سے کسی کی، تو وہ والد کا دشمن ہے تو ظاہر ہے اولاد سمجھتی ہے ہمارے بھی دشمن ہیں. اور ایک کوئی سمجھاتا ہے کہ تمہارے باپ کے ہی نہیں، وہ تو تمہاری بھی جان کے در پہ ہے، تمہارا بھی دشمن ہے. تو دو مستقل دشمنیاں ہو گئی نا. اس لیے فرما دیا کہ ان ھذا عدو اللہ کا بلے زوجی کا، یہ آپ کا بھی دشمن اور آپ کی بیوی، آپ کی اہلیہ کا بھی. فلا یخرجنکما، تو تم دونوں کو یہ جنت سے نکلوا نہ دے. من الجنت، جنت سے. تو دونوں کو بتا دیا کہ دیکھو اس کی کوشش یہی ہے کہ تم دونوں کو نکلوا نہ دے کہیں جنت سے. پھر کیا ہوگا، فتشقا، وگرنا آپ تکلیف میں پڑ جائیں گے. تشقا کا لفظ جو ہے یہ شکاوت سے نکلا ہے، اور شکاوت کہتے ہیں بدبختی کو. تو یہاں پر آخرت تو مراد ہو نہیں سکتی، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی اہلیہ آخرت کے اعتبار سے بدبخت ہو رہی ہیں کہ آخرت میں لیاذ باللہ انہیں جنت سے محرومی ہو جائے، تو دنیا ہی مراد ہوئی نا. فتشقا، تو اس کی ترجمہ اس کا یہ ہو گیا کہ پھر کیا ہو جائے گا، اگر اس نے تمہیں نکلوا دیا یہاں سے فتشقا، تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے، بڑی دقت ہوگی زندگی گزارنے میں. یہاں پر اللہ کی جو نعمتیں بغیر مشقت کے، بغیر کسی تردد کے حاصل ہو رہی ہیں، وہ چاروں نعمتیں جو ہیں وہ دنیا میں جا کے بڑی تکلیف کی چیزیں بن جائیں گی. کون سی چار نعمتیں ہیں؟ اللہ نے آگے ذکر کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا فتش کا تو تکلیف میں پڑ جائے گا اگر اس نے تمہیں یہاں سے نکلوا دیا. ان لکا اللہ تجوع فیہا, اور آپ کو ہم نے یہ دیا ہے اللہ نے, اللہ تجوع فیہا, اس جنت میں تمہیں بھوک نہیں ہے, یعنی بھوک مٹانے کے سارے سامان موجود ہیں, بھوکے نہیں رہو گے. ایک ولا تارا, اور اسی طرح تم برہنا نہیں رہو گے, ننگے نہیں رہو گے, یہاں پہ سارے سامان ہیں جسم کو ڈھانپنے کے. وہ انا کا, اور ہم نے یہ بھی دیا ہے آپ کو کہ لا تظمأ فیہا, اس میں آپ پیاسے نہیں رہیں گے. ولا تغہا, اور نہ ہی آپ بغیر, اور اس میں آپ بغیر سائے کے نہیں رہیں گے, یعنی اس میں آپ کو دھوپ نہیں لگے گی. تو چار چیزیں گنوا دی نا, کہ نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے اور نہ ہی برہنا پن ہے اور نہ ہی دھوپ کا اثر ہے. تو دھوپ سے بچنے کے لیے شیلٹر چاہیے, جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس چاہیے, اور کھانا پینا چاہیے. اللہ نے بتایا یہ چار انعامات ہیں جو ہم نے آپ پہ کیے ہیں. تو پھر پچھلی آیت میں مطلب یہ ہوا کہ فتش کا یہ چاروں اللہ کے انعامات کے لیے, دنیا میں اگر گئے نا آپ تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوگی, ان چاروں چیزوں کا بندوبست کرنا پڑے گا, کھانا پینا رہائش اور کپڑے, یہ چاروں چیزیں پھر محنت سے کمانی پڑیں گی. اس لیے تشقا کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف میں پڑ جاؤ. یہ بات واضح ہوئی؟ اچھا, بہت بحث ہے اس میں مفسرین, وہ تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مباحث کیسی کیسی ہیں. اچھا, پھر دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا, اور آگے اسی آیت میں کہتے ہیں فلا یخرجنکما, تم دونوں کو من الجنت سے نکلوا نہ دیکھیں گے. تو دونوں ہی کا ذکر چل رہا ہے نا. آخری لفظ جو لائے ہیں وہ یہ فتش کا وگرنا کیا ہوگا, اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو تکلیف میں پڑ جائے گا. یہاں یہ کیوں نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تشکیا, تم دونوں تکلیف میں پڑ جاؤ گے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا. آتی ہے نا خیال میں یہ بات کہ پیچھے سے جب دو کا ذکر چل رہا ہے کہ ہم نے کہا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ آپ کا دشمن ہے, آپ کی بیوی کا دشمن ہے, دو ہو گئے. فلا یخرجنکما, تم دونوں کو نہ نکلوا دے, یہاں بھی دو ہو گئے. من الجنت, جنت سے فتش کا, وگرنہ آدم علیہ السلام تو تکلیف میں پڑ جائے گا. اس سے مفسرین نے اور فقہا نے دلیل لی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو چاروں چیزیں آ گئی ہیں نا آگے, یہ ساری کی ساری شوہر کی ذمہ داری ہے, بیوی کی نہیں. اس لیے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے متعلق کہا فتش کا تو تکلیف میں پڑ جائے گا, محنت تجھے کرنی پڑے گی, کیونکہ حوا کا تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. بیوی جو ہے وہ ان چاروں امور میں مرد کے تابع ہو گئی, یعنی مرد ہے جو کما کر لائے, کھانے کے لیے بھی, پینے کے لیے بھی, کپڑے لگتے کے لیے بھی, اور گھر بنانے کے لیے بھی. یہ ساری چیزیں مرد کے ذمے آ گئی. دیکھو ان کی نظر کہاں گئی. یہ تھے ہمارے آبا و اجداد. اتنی گہری باتیں سوچتے تھے, اور ہم لوگ چاہے ہزار بار بھی اس آیت کو پڑھیں ہمارے ذہن میں آتی ہے کبھی بات. اتنا اللہ نے انہیں علم دیا تھا, ایک ایک لفظ پہ ایک ایک حرف پہ غور کرتے تھے کہ فتش کا, اللہ تعالی نے فرمایا تو تکلیف میں پڑ جائے گا. تو اس لیے یہ چار نعمتیں جو جنت میں بغیر کسی تردد کے حاصل ہیں, دنیا میں جا کر کمانی پڑ جائیں گی. تو یہ چاروں چیزوں میں جب اہلیہ اس کے ضمن میں آ گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر کھانے کا بھی بندوبست کرے, پینے کا بھی, کپڑوں کا بھی, اور مکان کا بھی, شیلٹر کا. اور اللہ تعالی نے, ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات اس پہ لکھی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے دو چیزوں کے ساتھ دو چیزوں کا ذکر کر دیا ہے کہ اللہ تجوع فیہا ولا تارا, کہ ہم نے آپ کو جنت میں دیا ہے کہ یہاں پر بھوک بھی نہیں ہے اور ننگا پن بھی نہیں. تو وہ کہتے ہیں بھوک اندر کو خالی کر دیتی ہے, پیٹ کو خالی کر دیتی ہے, بھوک محسوس ہوتی ہے, اور لباس نہ ہو تو انسان ظاہر میں بغیر لباس کے ہو جاتا ہے. تو لباس اور بھوک کو مٹانے کے لیے خوراک دونوں ایک جگہ آ گئی. اور باقی جو دو کہے ہیں کہ تمہیں پیاس نہیں لگے گی جنت میں اور اسی طرح دھوپ بھی نہیں محسوس ہوگی, تو دونوں میں اثر ہے جلانے کا. پیاس میں بھی آدمی تنگ ہوتا ہے, جلتا ہے جسم, پانی مانگتا ہے, اور دھوپ میں بھی چونکہ انسان کو تنگی محسوس ہوتی ہے, اس لیے اللہ نے دونوں کو جمع کر دی. اور بہت اچھی بات ایک اور بھی انہوں نے کہی مفسرین نے, وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ انا لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا, لا تظمو فیہا ولا تضحا. اللہ تعالیٰ نے دو دو چیزوں کو اکٹھا کیا ہے کہ نہ تمہیں بھوک لگے گی, نہ تمہیں ننگا پن ہوگا, اور نہ ہی آپ کو پیاس لگے گی, اور نہ دھوپ ستائے گی. تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, اگر یوں کہتے کہ اللہ تجوع فیہا کہ اس میں آپ کو بھوک تنگ نہیں کرے گی, اور اس کے بعد آنا چاہیے تھا کہ لا تظمأ فیہا آپ کو پیاس بھی نہیں لگے گی, تو بھوک اور پیاس تو ساتھ ساتھ ہیں, یہ ہونا چاہیے تھا. اور دوسری طرف کہ یہ ہو جاتا کہ ولا تارا ولا تضحا, اور نہ تم برہنا ہوگے نہ دھوپ تمہیں تنگ کرے گی, کپڑے بچا لیتے ہیں نا دھوپ سے. تو وہ کہتے ہیں ان دونوں کو آپس میں ملانا چاہیے تھا, اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیوں ملایا. اور پھر اس پہ اس کا جواب انہوں نے بڑا اچھا دیا, وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بتا دیا اور سمجھا دیا کہ دیکھو بھوک اور ننگا پن یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. انسانوں کو جب بھوک لگے گی, معاش کے مسائل پیش آئیں گے, تو پھر وہ اتنی حد تک بھی گر سکتا ہے کہ ننگا ہو جائے. اس لیے دنیا میں اب آپ دیکھیں یہ جتنی بے حیائی کی چیزیں ہیں, یہ ننگا پن ہے, اس میں بہت بڑا حصہ معاش کا بھی ہے کہ لوگوں کے کمانے کے ذرائع, اسباب اور وسائل تنگ ہو گئے, بھوک سے تنگ آ کے لوگوں نے ان حرکتوں کو شروع کر دیا, اور ہوتے 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 پھر انسانوں کو اس گناہ کی لذت مل گئی اور پیسے کمانے کے چکر میں پڑ گئے. وگرنہ اب بھی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ایسی حرکتیں اور کام کرتے ہیں, اور اصل میں اصل چیز معاش ہے, پیسہ ہے, کھانا پینا. اس لیے انسانوں کو جب جابز نہیں ملتی, نوکری نہیں ملتی, کمانے کے لیے حلال کے ذرائع نہیں ملتے, تو وہ کبھی کبھی اللہ کی معصیت اور نافرمانی پہ آ جاتے ہیں, اور اس نافرمانی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ کپڑے بھی نہیں پہنتے, اتر جاتے ہیں جسم سے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے پیسہ کمائیں. اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى, اور مفسرین کہتے ہیں ان دونوں کو جمع کر دیا کیونکہ دونوں میں آگ کا اثر ہے, شدت کا اثر ہے, گرمی کا اثر ہے, گرمی کی وجہ سے پیاس لگتی ہے اور گرمی دھوپ ستاتی ہے انسان کو, تو یہ بتا دیا کہ یہ چیز. فوسوس الیہ الشیطان, تو شیطان نے کیا کیا کہ ان کے جی میں یہ بات ڈالی. شیطان نے وسوسہ یہ ڈالا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, قال یا آدم, اور کہنے لگا اے آدم, حل ادلہ کا, میں آپ کو بتاؤں, علی شجرت الخلد, ایسا درخت جسے اگر کھا لو تو سدا جیتے رہو گے. یہ پہلا موقع ہے آدم علیہ السلام کا, انہوں نے کبھی جھوٹوں کو دیکھا نہیں تھا, انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ دنیا میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے, اور پھر جھوٹ بھی کس کے نام پر, اللہ کے نام پہ جس سے انہیں محبت تھی اور تعلق تھا. اللہ کے نام پہ کون دھوکہ دیتا ہے؟ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جس آدمی کو دیکھتے تھے نا اپنے غلام کو وہ اچھی نماز پڑھ رہا ہے, اسے آزاد کر دیتے تھے. کہتے تھے ایک تو اللہ کی غلامی کرے, ایک میری غلامی کرے, مناسب نہیں, بس اللہ ہی کی غلامی کر, تو نماز اچھی پڑھتا ہے, بس پڑھتا رہا ہے, میں نے تجھے آزاد کیا. تو مدینہ منورہ میں یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ جو غلام منڈی میں بکنے آتے تھے وہ کہتے تھے کاش ابن عمر رضی اللہ عنہما خرید لیں کہ ہم نماز اچھی پڑھیں گے, آزادی مل جائے گی. تو کسی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت یہ جو آپ کے غلام اچھی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں نا, یہ سب ریاکاری کی دکھانے کی نمازیں, آپ کے لیے پڑھتے ہیں, اللہ کے لیے تھوڑے ہی پڑھتے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں پھر بھی نہیں آزاد کروں گا. تو اس نے کہا پھر کیوں آپ آزاد کریں گے؟ کہنے لگے اس لیے کہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ ہی کے نام کا تو دیتے ہیں، ہم اس کے نام پہ دھوکہ بھی کھا لیں گے. محبت جو ہوتی ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے، آدمی ہاتھ رکھے نا دل پہ. کبھی کبھی بچے کسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں، باپ کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز اب ایسی خام خواہ فضول خرچی ہے، پیسے ضائع ہونے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل جو ہے وہ اس کو نہیں مانتا، کہتا ہے اچھا لے لو. سمجھاتا بھی ہے اسے، بعد میں بھی کہتا ہے، ڈانٹ بھی پڑتی ہے، لیکن وہ محبت ہے نا. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اگر ہمیں اللہ ہی کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں تو ہم اس کو بھی کھا لیں گے، ہم دھوکے میں بھی آ جائیں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام ان کے سامنے اس بڑے لباڈیے نے جھوٹ بولا اور کہنے لگا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا درخت ہے جسے کھا کر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، وہ ملک اللہ یبلا، اور ایسی بادشاہت مل جائے گی جو کبھی بھی نہیں مٹے گی، کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی، ہمیشہ رہنا، کنگڈم شپ بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی ہمیشہ کی، پرماننٹ لائف، یہ چیزیں مل جائیں گی. حضرت آدم علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام تو اس معاملے میں تھے کہ اللہ کا قرب کسی طرح حاصل رہے، یہ نعمت نہ چھینے، ہمیشہ اللہ کے ہاں ہی جیا کریں. انہوں نے دیکھی جب یہ باتیں تو تیسری جگہ سورہ اعراف میں آیا قاسمہما، اس نے قسمیں کھائیں. انہوں نے کبھی قسم اللہ کے نام کی جھوٹی سنی نہیں تھی، انہیں کیا پتا کہ اس دنیا میں کیا کیا ہونا ہے ابھی، تو اس کا اعتبار کر بیٹھے. اس نے کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں میاں اور بیوی کے لیے بہت ہی خیر خواہ ہوں، بہت اچھی چیز تمہیں بتاتا ہوں. تو اب بھی دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ٹھگوں کو خوشخبری ہو، بہت پائے جاتے ہیں، ذرا سا خدا کا نام لے کے دو چار باتیں کرو تو وہ مرد و عورت وہ بےچارے اللہ کے معاملے میں ایسے سیدھے سادے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں کہ لاؤ تمہیں سونا دگنا کر دیں، ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں. کیا الفلاح، بس ایسے ہی ہوتا ہے، چلی جاتی ہیں خواتین گھروں میں، لاؤ سونا دگنا کر دیں، لاؤ یہ چیز کر دیں، وہ چیز کر دیں، اور پہلے سے بھی گئے. اس نے کہا تمہیں بادشاہی دلاتا ہوں، تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، قسم کھاتا ہوں تمہارے لیے، تمہاری بیوی کے لیے بڑے ہی خیر خواہ. دیکھا، اس نے کہا انی لکما لمن الناصحین، اور میں تم دونوں کا بہت خیر خواہ. یہی جملہ سے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک نے کہا تھا، آگے آ رہا ہے فخرج، اس نے کہا ان الملأ یأتمرون بک، یہ جو قتل ہوا ہے نا فرعون نے بلا لیا ہے سرداروں کو اور سب بیٹھ کے وہ مشورہ کر رہے ہیں. اس کے ہاں بھی میٹنگز چلتی تھیں، اللہ جانے اتنی لمبی چلتی تھی یا نہیں، لیکن میٹنگز چلتی تھی. توبہ بھائی، یہ جو چیز تمہارے ہاں دیکھی ہے، جس کا پوچھو میٹنگ میں ہے، میٹنگ میں ہے. وہاں تو بڑے وزیر، چلو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ملنا نہیں جاتے، یہاں وزیروں کے بھی سفیر ہیں آگے آئے ہوئے، کہ وہ میٹنگ میں، میٹنگ چلتی رہتی. اس نے کہا میٹنگ ہو رہی ہے تمہارے متعلق کہ جو تم نے قتل کیا ہے اس کے عوض میں اب کیا ہونا ہے، سزا کیا ملنی ہے. فخرج انی لک من الناصحین، موسیٰ علیہ السلام نکل یہاں سے، میں تجھے تیرا بڑا ہی خیر خواہ. سوچتے ہیں یہی جملہ شیطان نے سیدنا آدم اور ان کی بیوی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اور یہی جملہ وہ آ کر کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو کیسے الفاظ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے نیتیں کتنی مختلف ہوتی ہیں، بس اللہ ہی بچائے تو بچائے.